أنفسنا ومولانا ومولى الثقلين ذي الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وقاصر حقوقهم من الأجل إلى قيام يوم الدين. يا وصيا الحسن والخلفاء الحجة أيها القائم المؤتمر المهدي يا ابن رسول الله
اللہ نے بنایا ہے، وہ اپنی الہی بصیرت سے ہر کام کے پیچھے خدا کے ہاتھ کو دیکھا ہوتا ہے. اور میں نے کیا تھا کہ مادہ چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائے یہ مانوی قوتوں کے کنٹرول میں ہے. اور اس حوالے سے میں آپ کے خدمت میں مثال عرض کر دوں. خود حضرت شیخ عباس قمی جنہوں نے مفاصل بنا لکھی ہے جب یہ حیات تھے اس دور میں الحمدللہ تقریباً سارے مومنین مشہد مقدس اور قم کی زیارت کر چکے ہوں گے اور پروردگار عالم ہر ایک کو بار بار یہ زیارت کیا تھا فرمایا. تو قم کی زیارت کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ حرم کے ساتھ ایک نہر ہے جو بہہ رہی ہے جہاں آپ نیچے پارکنگ ہوتی ہے. وہ پہلے نہر بہت زیادہ اس میں پانی ہوتا تھا اور خاص طور پر سردیوں کے بعد جب گرمیوں میں برف پگھلتی تھی تو بہت زیادہ پانی آ جاتا تھا اس میں. تو یہ وہ دور ہے کہ جس میں دیواریں بلند نہیں تھی تو پانی اتنا زیادہ آ گیا کہ وہ پانی مسجد اعظم تک پہنچ گیا جہاں حرم میں آج نمازیں جماعت ہوتی ہیں. وہ پانی وہاں تک پہنچ گیا اور لوگ آئے شیر عباس قمی کے پاس اوپر وہ زندہ تھے اور آ کر کہا کہ ایک ساتھ یہ پانی یہاں تک آ گیا خطرہ یہ ہے کہ اگر ہم نے اسے نہ روکا تو یہ ذریعہ مبارک تک آ جائے گا اور خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بی بی کی ذریعہ کو نقصان ہو جائے. تو بڑے سکون کے ساتھ کہتے ہیں کہ نہیں فکر نہ کرو پانی نہیں آئے گا. کہتے ہیں قبلہ پانی پہنچ رہا ہے مسجد اعظم تک آ چکا ہے. مسجد اعظم اگر آپ کے ذہن میں نقشہ موجود ہے تو مسجد اعظم جہاں نماز جماعت ہوتی ہے اور ذریعہ اس کو زیادہ فاصلہ نہیں. تو کہا کہ مثلا اگر آج ہم نے اتنا روکا تو آج کل میں پانی ذریعہ تک پہنچ جائے گا. کہتے ہیں فکر نہ کرو نہیں پہنچے گا. اس کے بعد کچھ دیر بعد تشریف لاتے ہیں خود مسجد اعظم کے پاس پہنچے اور پانی کو دیکھتے ہیں اور پانی کو دیکھ کر ایک جملہ کہا کہا اے پانی تجھے شرم نہیں آتی کہ تو بی بی کے روزے تک پہنچ گیا. آپ ضرورت دیکھیں کہ تجھے اتنی شرم نہ آئے تو بی بی کے روزے تک پہنچ گیا اور اب قریب ہے کہ بی بی کا روزہ خراب ہو جائے. بس یہ کہنا تھا کہ پانی آہستہ آہستہ ڈھلنا شروع ہوا اور دوبارہ اپنی نہر پر پہنچ گیا اور وہ دن ہے اور آج کا دن ہے آج تک وہ پانی دوبارہ بی بی کے حرم میں داخل نہیں ہوا. یہ میں کس کی طاقت عرض کر رہا ہوں؟ کسی امام کی طاقت؟ کسی امام کے بہت خاص صحابی کی طاقت؟ نہیں. یہ ایک ایسے انسان کی طاقت ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اتنا فنا باللہ کر دیا اتنا اپنے آپ کو خدائی قوتوں کے درمیان اور خدائی مسرن کے اپنے آپ کو ڈھال دیا تو اس کے بعد تمہیں طاقت پیدا ہو گئی کہ وہ جملہ کہتا ہے پانی واپس چلا جاتا ہے. شیخ عباس قمی وہ معمولی شخصیت نہیں ہے. آپ نے سنا ہوگا مفاد الجنان کے بارے میں جو مفاد الجنان ہے کیسے مشہور ہوئی. مفاد الجنان جو دعاؤں کی کتاب ہے یہ خالی ایک ہی دعا کی کتاب اسی انداز سے لکھی گئی ہے؟ نہیں ایسا تو نہیں. دعا کی بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں. جب مفاد الجنان کو آپ دیکھیے تو انصافاً یہ کوئی بہت بڑا علمی کام نہیں ہے. علمی کام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی تحقیق ہو کوئی احادیث سے نکال کر کوئی آیتوں سے نکال کر کوئی نئی تحقیق پیش کی جائے. نہیں ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ دعائیں تھیں جو پرانی کتابوں میں تھیں. شیخ عباس قمی نے کام کیا کہ ساری دعاؤں کو ایسا جمع کر دیا اور کتاب ہوئی مفاد الجنان. بے شمار کتابیں شاید کوالٹی کے اعتبار سے اس سے اچھی ہوں لکھی گئی ہیں لیکن انہیں کوئی نہیں جانتا. مفاد الجنان سب جانتے. تو مفاد الجنان آخر جو سب جانتے ہیں تو یقیناً کوئی نہ کوئی وجہ ہے جس خلوص سے لکھی گئی ہے. اس لیے جب مفاد الجنان لکھی گئی یہ نجف میں تعلیم حاصل کرتے تھے شیخ عباس قمی. جب واپس آئے تو انہوں نے یہ کتاب لکھی تو ان کے محلے میں جو مسجد تھی وہاں پر پیشمان تھا. وہ کوئی بہت بڑا عالم نہیں تھا. اتنا زیادہ اس نے علم حاصل نہیں کیا تھا. تو وہ جب کوئی موقع آتا تھا مثال کے طور پر شب قدر آ گئی مثال کے طور پر عید کا دن آ گیا تو اسے دعائیں پتہ نہیں ہوتی تھی. لوگ آ کے پوچھتے تھے کہ مولانا کیا اعمال ہے اسے پتہ نہیں ہوتے تھے. تو اس نے شیخ عباس قمی سے کہا کہ آپ نجف اشرف سے تعلیم حاصل کر کے آئے تو آپ کو پتہ ہوگا کیا کیا اعمال ہیں. تو شیخ عباس قمی نے جو خود لکھی ہوئی کتاب تھی جب تک کسی اور کو نہیں دکھائی تھی کہ یہ کتاب دے دو اس سے پڑھ دیا کرو. اب جب بھی کوئی موقع آتا تو وہ اس کتاب سے دیکھ کر اعمال بتا دیتا دعائیں بتا دیتا. شیخ عباس قمی کے والد خود وہاں نماز پڑھنے جایا کرتے تھے. تو ایک دن بڑے غصے میں آتے ہیں گھر پر اور شیخ عباس قمی کو ڈانٹنا شروع کیا. قصب نجف سے پڑھ کر آئے ہو, اور وہ دیکھو وہ انسان جو کہیں نہیں گیا مگر یہیں پر رہا ہے, وہ کتنا بڑا عالم ہے, روزانہ نئی نئی باتیں بتاتا ہے, روزانہ نئی نئی دعائیں بتاتا ہے, روزانہ نئی نئی زیارتیں بتاتا ہے. اشیر عمر تم بھی سن رہے تھے. ایک مرتبہ کے دل میں خیال آیا کہ میں اپنے والد سے کہوں کہ قبلہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو دعائیں بتا رہے ہیں زیارتیں بتا رہے کس کی کتاب سے بتا رہے ہیں. لیکن پھر فوراً میں نے اپنے آپ کو روکا. میں نے کہا کہ میں اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں, کیا میں نے یہ کتاب اپنے والد کو دکھانے کے لیے لکھی ہے یا خدا کی خوشنودی کے لیے لکھی ہے؟ اس پہ لکھی ہے. اگر باپ کو بتانے کے لیے لکھی ہے تو فوراً بول اٹھوں گا کیا آپ کو کیا بتا. ویسے بھی تو آپ کو زمانہ ہوگا ان کی نشانی میں سے نشانی یہ بھی تو ہے کہ لوگ باپ کا احترام بھول جائیں گے اور دوست کا احترام باقی رکھیں گے. نشانیوں میں سے دوست کے ساتھ صبح سے لے کر شام تک پھرتے رہے پھرتے رہے, زمان اللہ تعالیٰ تک بات ہوتے رہے لیکن اچھا نہیں ہو, اور پھرتے رہے پھرتے رہے اس کے بعد کوئی آبجیکشن نہیں بلکہ خوشی کے ساتھ دوست کا کام بھی کر رہے ہیں دوست کے ساتھ پھر بیٹھ کر, اور یہاں گھر پہنچے باپ نے ایک کام کہہ دیا, دماغ ایسا آسمان پر چڑھ جائے گا کہ صبح سے لے کر شام تک کام کرتے ہوئے آ رہا ہوں, آپ کو پتا نہیں اور احساس نہیں ہے. اور اگر والد صاحب نے ایک جملہ کہہ دیا کہ تم دوست کے ساتھ تھے, آپ کو کیا پتا دوستی کے تقاضے ہوا کرتے, کبھی آپ نے دوستی کی ہو تو بتاؤ اور آپ کے دوستوں کو بتاؤ, یہ لمبا لیکچر شروع ہو جائے گا. تو آپ اس ہمارے نشانی میں کہیں کہ باپ کا احترام نہیں کریں گے دوست کا احترام کریں گے. دوسرے کا بات بھی کہتے ہیں کہ اگر باپ کے لیے لکھی ہوتی تو فوراً کہہ دیتا کچھ نہ کچھ, لیکن میں نے سوچا خدا کے لیے لکھی ہے, تو اگر خدا کے لیے لکھی ہے تو چاہے میرا نام آئے یا نہ آئے وہ چیز تو پہنچ, میسج تو پہنچ رہا ہے لوگوں تک, تو میں ہاں اس کا چپ رہا ہوتا. میں نے سوچا میرا نام نہ لے, ایک موقع پر اپنے نام کو چھپایا. خدا نے وہ اجر دیا وہ اجر دیا کہ آج قرآن کے بعد شیعہ کے گھر میں جو کتاب ہوتی ہے وہ مفاد الجنان ہے. سب توجہ کر رہے ہیں, اب یہ مجھے اور آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے. ہم مجالس برپا کرتے ہیں, ہم اہل بیت کے ذکر کے پروگرام اور محافل برپا کرتے ہیں, اگر یہ خوشنودی خدا کے لیے ہے تو چاہے میرا نام آئے یا نہ آئے اس سے مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے, چاہے یہ پروگرام کسی اور کے نام سے مشہور ہو جائے مجھے فرق نہیں پڑنا چاہیے. لیکن یہ دیکھیں یہ پیرامیٹر ہوتا ہے نا تھرمامیٹر بخار ناپنے کے لیے, اخلاص کو ناپنے کا پیرامیٹر کیا ہے؟ تو حدیث میں آیا ہے کہ اخلاص کو ناپنے کا پیرامیٹر یہ ہے کہ اگر کوئی تم خدا کے لیے یعنی دین کا کام کرو نیک کام کرو اور تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو جائے کہ کسی نے تعریف نہیں کی, سمجھ جاؤ کہ ابھی اخلاص تک نہیں پہنچے. اگر میں تعریف کا منتظر ہوں, سب سے پہلے اپنی مثال دے دوں, مجلس کے بعد میں تعریف کا منتظر ہوں, کوئی آئے گا قبلہ بہت اچھی مجلس پڑی بڑا دل خوش ہو گیا. اگر منتظر ہوں اس کا مطلب یہ کہ پورے خلوص سے نہیں پڑے. ہاں اگر کوئی خود آ کر تعریف کر دے, ایک شخص نے محفل رکھی تعریف کا منتظر ہے, اس کا مطلب خلوص تک نہیں پہنچا. اور دیکھیں یہ پتا کب چلتا ہے, یہ پتا اسی وقت چلتا ہے کہ جب یہ کام کسی اور سے اگر منسوخ ہونا شروع ہو جائے اور دل میں کلمنی بننا شروع ہو جائے. ایک طرف یہ مثال کی میں آپ کے سامنے شیخ عباس سے پوچھی, اس کی کوئی پیرلل آ جائیے, ایک مسجد بنوائی گئی اور مسجد بنائی ہارون الرشید نے, جب وہ مسجد بنا رہی تو اس کے بعد بہلول گزر رہا تھا وہاں سے, اس کے یہ لوگ بہت پائے کے لوگ تھے, اہل بیت کے شاگرد تھے, بہلول گزر رہا تھا, کہا کہ اے ہارون یہ مسجد اب تیرے بنائی ہے خدا کے لیے بنائی ہے, خدا کے لیے بنائی ہے تیرے بنا کے کیا کرتے, اچھا خدا ٹھیک صحیح. اگلے دن ہونے والا تھا افتتاح, وہاں پر ایک بہت بڑی تختی سے لگا دی کہ قبلہ بہلول صاحب کے ہاتھوں یہ افتتاح ہونے والا ہے کیونکہ انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے. جب ہارون رشید افتتاح کے لیے پہنچا تو ایک تختی لگی ہوئی ہے بہلول کے نام, یہ کس نے تختی لگوا دی, پیسہ تو میرا تھا کام تو میرا تھا, تختی اترواؤ یہاں سے, تختی اتروائے بہلول کو بلایا, اچھی خاصی اس کی پڑھائی کی ہوئی, لوگ اس کی پڑھائی کر رہے وہ ہنس رہے, ہنس کیوں رہے ہو؟ تمہاری پٹائی ہو تم ہنس رہے ہو؟ ہنسنے کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہ مسجد کس کے لیے بنائی گئی ہے. تو میرے کام میں اگر میں تاریخ کا منتظر ہوں تو یقین جانیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نفس موجود ہے. میں خدا کو نہیں دیکھ رہا, میں حجت خدا کو نہیں دیکھ رہا. اور پھر یہاں سے بات اور مزید آگے بڑھاتے ہیں, میری آپ کی پوری زندگی اس کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ اس کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ مجھے اور میری ایک ایک چیز کو اس حجت خدا کے لیے قربان ہو جانا چاہیے جسے اللہ نے مجھ پر رکھا ہے. یہ مرکزی نقطہ. اگر وہ قربان نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ کہ نفس موجود ہے. جنہیں فرض کیجئے کہ میری اولاد بہت پڑھی لکھی بن جائے, بہت پیسے والی بن جائے, لیکن ہو جائے دشمن اہل بیت, کس کام کی ہے؟ میرا پیسہ ہے, میرے پاس بہت پیسہ آ جائے, بس اوقات ہم جب خود میں خرابی ہوتی اسے بدلنے کی کوشش نہیں کرتے, دوسروں کو بدل دیتے. اب دیکھیں ایک کے بعد ایک علماء کی واقعات میں ذہن میں آتے, چھوٹی چھوٹی باتیں میسج کی ایسی ہوتی ہے, انٹرنیٹ سے جو بھی پڑھا کریں گے انگلش میں میٹر اویلیبل ہے, آپ انہیں سرچ کریں گے علماء کے نام کو لکھ کر کچھ نہ کچھ میٹر آپ کو ملے گا. آیت اللہ شہاب الدین جسے امام خمینی عالم کامل کہتے تھے, یہ رضا خان کے دور کی بات ہے جو لاسٹ بادشاہ گزرا ایران کا انقلاب سے پہلے, اس سے بھی پہلے والا بادشاہ. تو یہ تہران سے جگہ نماز پڑھایا کرتے تھے, اور وہاں نماز پڑھاتے ہوئے جس علاقے میں نماز پڑھایا کرتے تھے کرپشن میں مشہور تھا, سارے نائٹ کلب وہاں پر, سارے ڈسکو وہاں پر, اور اتنے بڑے عارف تھے کہ لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے, تو سارے عرفا بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے آتے تھے. تو جس گلی سے گزر ہوتا تھا وہاں سارے نائٹ کلب ہیں. تو گزرتے 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 فقط ان عرفا کے گزرنے سے وہ گلی بدل گئی, اس میں تبدیلی آ گئی, لوگوں نے گناہ چھوڑ دی. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے, جیسے مثال کے طور پر کوئی مجھ سے کہتا ہے شرم نہیں آتی نماز بھی پڑھتے ہوئے گناہ بھی کرتے ہو, ہاں یار بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو, کل سے نماز نہیں پڑھوں گا. ہم بدلتے ان چیزوں کو کہ جنہیں استھر رہنا چاہیے, جن چیزوں کو بدلنا چاہیے وہ نہیں بدلتی. تو وہاں کا شاہ الدین گزرا کرتے تھے, ان کے گزرنے سے وہ کڑی بدل گئی. اب جو میں کہہ رہا ہوں نا الہی بصیرت, خدا مند متعال ایک مقام پر ارشاد فرماتا ہے سورہ مبارکہ جاسیہ میں کہ اے حبیب, وہ لوگ جو خدا کو نہیں مانتے اس پر ایمان نہیں رکھتے ان کے ساتھ اگر تمہارا کوئی مقابلہ ہو جاتا ہے تو انہیں بخش دو تاکہ پھر خدا اس کا انتقام لے سکے. یہی الہی بصیرت, اگر میرا کسی سے معاملہ ہو جائے اور میں خود اس سے انتقام لے لوں اس کا مطلب یہ کہ میں خدا سے کس چیز پہ طلب کر دوں, کس چیز کی ڈیمانڈ کر دوں, اس نے جو کیا میں نے اس کو بدلا لے کے بات ختم ہو گئی. لیکن اگر بدلا نہ لوں اور خاموش ہو جاؤں, اب اس کا معاملہ چلا گیا خدا کے پاس, اب خدا اپنے طور پر اس سے نمٹے گا. وہ آگے شاہ الدین کا جو میں عرض کر رہا تھا, تو اس زمانے میں حمام باہر ہوا کرتے تھے, لوگ نہانے کے لیے باہر جایا کرتے تھے. تو اب یہ باہر گئے حمام میں نہانے کے لیے, تو باہر سے کوئی فوجی پڑا ہوا تھا, تو انہیں شاید نکلنے میں دیر ہو گئی, تو وہ چیخے جا رہا تھا کہ اتنی دیر ہو گئی, اور پھر کچھ گالیاں بھی دی اس نے. یہ تھوڑی دیر بعد باہر نکلے تو دیکھا کہ لوگوں نے کہ آگے شاہ الدین ہے. تو ایک مرتبہ لوگ جو ہے وہ فوجی کو پکڑنے لگے کہ تمہاری یہ مزاج تمہاری یہ ضرورت, تو انہوں نے کہا اسے رہنے دو چھوڑ دو, کہیں آپ کو گالیاں دینا تھا کچھ تو کہیں کریں, مجھے کچھ نہیں کہنا, چپ چاپ وہ سب آپ سے باہر نکلے. ابھی کچھ آگے چلے تھے کہ کسی نے پیچھے آ کر بتایا کہ کلا وہ جو آپ کو گالیاں دے رہا تھا وہ مر گیا, دنیا سے گزر گیا وہ. آگے شاہ الدین نظر نیچے اگاتے ہیں, کہتے ہیں کہ مجھے یہی خطرہ تھا, کاش کچھ کہہ دیتا اسے. یہ جو چپ رہا ہوں نا اس وجہ سے, اس لیے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے پاس چھوڑ دیا, اگر میں خود جواب دے دیتا بات ختم ہو جاتی, کینسل ہو جاتا معاملہ, لیکن میں نے اللہ کے پاس چھوڑ دیا کہ مجھے یہی کرتا کیسے یہ نہ ہو جائے. مر گیا جہاں سے بات کا آغاز ہوا تھا, ہم یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ معنوی طاقتیں مادی طاقتوں کو ڈومینیٹ کرتی ہیں. یہ ہم دل میں یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں. باتیں بہت سنتے ہیں ہم استغفر اللہ سر استغفر اللہ, لیکن مجھے جملہ کہنے دیجیے. بہت مرتبہ باس کے وعدے پر ہمیں زیادہ بھروسہ ہوتا ہے, امام زمانہ کی دعا پر کم بھروسہ ہوتا ہے, کم بھروسہ کرتے ہیں. چلو ایک اور واقعہ نہیں سناؤں گا ورنہ بہت واقعات ہو جائے گی, ورنہ ہے جیسے لوگ امام زمانہ پر بھروسہ. جیسے ایک دفعہ مانگ رہے تھے یہ واقعہ نہیں ہے کہاں سی بات ہے, تو انہیں کچھ ضرورت تھی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ قبلہ میں کیا کروں. میں نے کہا امام زمانہ سے مانگیے. کہا قبلہ مجھے 1 ملین کی ضرورت ہے, اگر 1,500 کی ہوتی تو مانگ بھی لیتا ہوں, 1 ملین کہاں دیں گے امام, 1 ملین تھوڑی دے دیں گے امام, 1,500 چاہیے ہو تو ادھر ادھر تک نکال کے امام سے کچھ کر لیں گے, 1 ملین امام کہاں سے پہنچائے گی مجھے. یہ بھروسے کی کمی. یعنی ہم چاہے منزل اعتقاد میں یقین رکھتے ہوں لیکن جب دل کا معاملہ آتا ہے تو یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہ یہ ساری قوتیں, یہ ساری دنیا, یہ ساری کائنات حجت کے خدا کے اختیار میں ہے. میرے اور آپ کے اختیار میں کچھ نہیں. اسی لیے جب یقین کر لیں گے کہ یہ ساری کائنات حجت کے خدا کے اختیار میں ہے تو پھر حجت کے خدا پر قربان کرنے میں ذرا برابر دیر نہیں کریں گے, سب کچھ فدا کر دیں گے قربان کرنے. اور جب حجت خدا موجود ہے تو پھر میں آتا ہوں اس بات پر کہ اس حجت خدا نے جب وہ پردہ خیبت میں گئی ہے تو ہمیں لامارث نہیں چھوڑا, ہمیں کسی کے سپرد کر کے گئے. دو ہے مرجعیت کا انسٹیٹیوشن, ہم میں سے بہت سے نادان ایسے ہیں جو اس انسٹیٹیوشن کو جو خود امام نے قائم کیا کمزور میں بیٹھتے ہیں. کچھ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ دانا دشمن ہو لیکن کچھ انتہائی نادان دوست ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, یہ سمجھتے ہوئے کہ بہت بڑی خدمت دین کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے. اگر آپ انسٹیٹیوشن کو کسی بھی انداز سے کمزور کریں گے یقین جانیے اشیت بھی کسی طور پر مفاد میں نہیں ہے. یہ جو سارے پروپیگنڈے ہوتے ہیں اس کو جناب یہ قوم کا چکر ہے سارا سارے لیڈرشپ کا چکر ہے. آپ اگر واقعی کی تہ میں جا کر دیکھیں, یہ صرف آج کی بات نہیں ہے, یعنی میں خالی آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ خامنائی یا مثال کے طور پر آیت اللہ وحید خراسانی ان کی بات نہیں کر رہا, آپ پیچھے چلے جائیے. کیا انہیں بڑی بڑی آفرز نہیں کی گئی؟ میرے آپ کی تو حیثیت کیا ہے؟ ان کو کتنی بڑی بڑی آفرز کی گئی یونیورسٹی کی جانب سے؟ وہ شیخ مرتضیٰ انصاری کو آفر کی گئی تھی اس وقت, انگلینڈ سے ایک وقت آیا تھا پورا ان کے پاس, جو یہ لوگ چاہتے تھے کچھ پتلے اپنے مطابق یہ شیخ مرتضیٰ انصاری سے حاصل کریں. تو اچھا جب یہ آئے انگلینڈ میں وہ پہنچا تو دیکھا کہ انتہائی غریب ماحول میں رہنے کی چڑھائی بچی ہوئی ہے, ایک چھوٹا سا کمرہ ہے فقط بس. تو انہوں نے اچھی خاصی کچھ ملینز کے آفر کیے ہیں کہ آپ یہ رکھ لیجیے, آپ کی کام آئے گا ترقی ابھی پروجیکٹ میں جو ہم اس طرح سے بے حقوق بنایا جاتا ہے یہ کام آئے گا آپ کے ڈیولپمنٹ میں. انہوں نے کہا مجھے نہیں چاہیے. کہا نہیں رکھ لیں رکھ لیں, مجھے بہت حساب رکھنے لگے تو میرے شاگرد تھا, کہیں سے جا کے وہ کمرہ دکھانا. شاگرد لے کر کے وہ کمرہ کھولا, وہاں پر پیسوں کا امبار لگا ہوا تھا, اس کمرے میں پیسوں کا امبار لگا ہوا تھا. ابھی جو انگلینڈ سے شخص آیا تھا اس نے اسلامک ہسٹری ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ کسی سے کام لینا چاہتے ہیں تو وہ ایسے کسی جائز بندے کو نہیں بھیج دیتے, اس نے پڑھا ہوا تھا. یہ دیکھتا ہے کہ اتنی دولت اور اتنی کہ اس کے ساتھ غربت تھی, اتنا فخر و پاما, اتنی سادہ زندگی. تو سر ایک جملہ کہتا ہے, یعنی وہ سب سمجھ لیں کہ میرے اور آپ کو مذاق ہوگا لیکن اس پہ سیکھے تھے جملہ تھا, تو خلیفہ ثانی سے زیادہ متقی انسان تھے. وہ جو اسے تاریخ میں پڑھ رکھا تھا تو انہیں آفرز کی جاتی. اگر ہومس کا واقعی معاملہ ہوتا تو کیا یہ آفرز کم تھی؟ نہیں, یہ کرنے کے لیے بہت چیزیں ہیں, دنیا میں طاقت حاصل کرنے کے لیے بہت چیزیں ہیں. اور آپ یہ بھی یاد رکھیے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرح بھی نہیں ہے کہ اگر میں ان کی تکلیف کر رہا ہوں تو انہیں کوئی خوشی ہو جائے گی بہت زیادہ کہ میرے کسٹمر بہت بڑھ گئے, یہ مثال کے طور پر میرے تکلیف کرنے والے اور میرے سپورٹر بہت بڑھ گئے. ایسا کوئی معاملہ نہیں, تکلیف کروں نہ کروں انہیں فرق نہیں پڑتا, واقعی فرق نہیں پڑتا, للہ فرق نہیں پڑتا. یعنی اتنا بھی فرق نہیں پڑتا. اور دیکھیں الہی نمائندے میں ہوتا ہی ایسا ہے. اگر آج ساری دنیا خدا کو ماننے سے انکار کرتے دنیا کے 6 ارب انسان, مکے میں بھی نماز داؤ پڑتی تھی, خانہ کعبہ میں بھی نماز داؤ پڑتی تھی, تو کیا ہوگا؟ خدا کو پریشان ہو جائے گا, کمیٹی میں میٹنگ بٹھائے گا کہ میری پاور کم ہو گئی, اس پاور کو دوبارہ بحال کیا جائے؟ نہیں, خدا تو ہے ہی. سورہ مبارکہ ابراہیم میں حضرت موسیٰ اپنی قوم سے کہتے ہیں, وقال موسیٰ لقومہ, ہی موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا, ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فان اللہ لغنی حمید. تم کافر ہو جاؤ اور تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم کیا سمجھ رکھتے ہو؟ ومن فی الارض جميعا, زمین پہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کا انکار کر دے. فان اللہ لغنی حمید, اس کے باوجود بھی وہ بے نیاز بھی رہے گا, قابل حمد بھی رہے گا. تھوڑی بتانے والا ہے, نہ ہمارے سہیوگ ہے اسے خدا بنایا جائے, نہ ہماری بت پرستی خدانا کرتا اسے خدائی سے ہٹا سکتی. اور یہی معاملہ آ جائے حضور پر, اگر فرض کیجیے کہ وہ حضور کی رسالت کو ماننے سے انکار کر دے تو کیا ان کی رسالت میں کمی ہو جائے گی؟ نہیں. اور اسی انداز سے کوئی علی کی امامت کو ماننے سے انکار کر دے, کیا علی کی امامت کچھ کم ہو جائے گی؟ نہیں. یہ چیزیں پلٹتی ہیں میری طرف, ان کی طرف نہیں, نقصان ان کو نہیں ہے. یعنی کوئی خدا کی خدائی ماننے سے انکار کر دے تو خدا تو خدا رہے گا, تم مشرک ہو جاؤ گے. کوئی رسول کی رسالت ماننے سے انکار کر دے, رسول رسول رہیں گے, تم کافر ہو جاؤ گے. کوئی علی کی امامت کو ماننے سے انکار کر دے, علی امام بھی رہیں گے اور مولا بھی رہیں گے, تم منافق ہو جاؤ گے. تھوڑی فرق پڑے گا. تو جو الہی نمائندے ہیں, مرض تکلیف کی میں تکلیف کرنے سے انکار کر دوں, انہیں تھوڑی فرق پڑے گا, میرے اعمال کا مسئلہ ہو جائے گا, میں کیا جواب دوں گا خدا کے سامنے؟ جو میں آپ سے کر رہا تھا, ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے اس میں, جیسے مثال کے طور پر آیت اللہ خمینی کے پاس ایک گروپ آیا, بلکہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کر اپنا ایک کلچرل مسئلہ پوچھا. اب مسئلہ یہاں پر بیان کرنا مناسب نہیں, اس نے آ کر ایک مسئلہ پوچھا, تعلق کی تھا پاکستانی ناراض نہ ہو جائے, لیکن تعلق کا پنجاب سے, ایسے تو انڈیا میں بھی پنجاب سے چلے, تو وہاں سے آیا پوچھنے کے لیے. اب آپ کو مکلف تھا, بڑا احترام, بڑا دل میں دوست کرایا ہوا تھا, جو پرسنالٹی ہوتی ہے. اچھا, آپ جو پرسنالٹی ہوتی ہے, پتہ نہیں میں نے یاد کیا کہ نہیں کیا, ہم کسی بھی پرسنالٹی کو بہت ظاہری چیزوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک شخص نے اس سے کہا کہ چلتا میں آپ سیتانی کے پاس ملنے گیا, کیا متقی انسان ہے, کیا پرہیزگار انسان ہے. میں نے کہا پھر 5 منٹ کی ساری ملاقات ہوئی, آپ کو کیسے پتا چلا ان کے تقوی کا, ان کی نورانیت کا؟ کتنا جب واپسی میں جاتے ہوئے میں نے ہاتھ ملایا, اتنے نرم ہاتھ تھے ان کے, نرم ہاتھ تھے, تو کوئی متقی ہوں گے جس کے نام ہاتھ ہو سکتے. بندہ خدا کہا قرآن میں حدیث میں آیا کہ متقی کے ہاتھ نرم ہونے چاہیے, وہ کہا یہ کہ کسی کافر اور فاسق کے ہاتھ سخت ہونے چاہیے. تو وہ آیا, اس کے دل میں جو احترام تھا وہ حقیقی طور پر مٹیریل تو سمجھا نہیں تھا, وہ ظاہری طور پر جو ظاہری علامتیں ہوتی ہیں مگر وہ سب تک محدود تھا. آج اس نے استعمال کیا, تعلق اس کا دین سے نہیں تھا, اس کا تعلق ایک کلچرل میٹر سے تھا. بھارت کوئی نے کہا مجھے نہیں پتا, جواب نہیں دیا. جب ٹرانسلیٹر تھا وہاں پر, اس نے شخص سمجھایا کہ جناب یہ آپ کوئی کہہ رہے تھے, مجھے جواب نہیں تھا, ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ جواب بھی دے سکتے ہیں. ان کی بڑائی ہوتی ہے اس مرتبے پر بھی پہنچنے کے باوجود, یعنی بہت سیدھی سادی بات ہے, بہت سیدھی سادی. میں اپنی مثال آپ کو دے دوں, اگر آپ کسی کو ایک دوسرے سے سوال کرے کسی مسئلے کے بارے میں اور آپ کو نہ بتاؤ, شاید آپ کے لیے کہہ دینا آسان ہے کہ مجھے نہیں پتا, تو مولانا سے پوچھ لو. اب یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بچپن میں سے پڑا ہو جائے, مجھ سے سوال کرے, میرے لیے کم سے کم آپ کی نسبت کہنا مشکل ہے کہ مجھے نہیں پتا, لیکن میں منبر پہ بیٹھا ہوں. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اور میں یہ کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا, تو جو میرا کہنا ہوگا کہ مجھے نہیں پتا, چونکہ میں اپنے نفس کو مار کر یہ کہہ رہا ہوں اور اپنی عزت کی پرواہ کیے بغیر یہ کہہ رہا ہوں, یہ جملہ زیادہ قابل قبول ہوگا خدا کی بات کا. دیکھیے, ہر ایک کا اسٹیٹس, چاہے وہ دوسرے اسٹیٹس ہو, کبھی ایک اسٹیٹس ہو, پر کرتا ہے. وہاں کا کوئی جیسا شخص جس کی پوری شیئر تقریب میں وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا, بات نہیں ہے. اب اس بات کو سمجھنے کے بجائے یہ شخص ایک مطلب آپ کو مانا ہوگا کھڑا ہو جائے, آپ کو نہیں پتا آپ کیسے مرنے کو پلیز ہیں, آج تک آپ کی تکلیف نہیں کرتا, آپ کی تکلیف میں چھوڑ رہا ہوں, تو آپ خود بیٹھے ہوئے تو ٹرانسلیٹر نے بات کو بتایا کہ قبلہ یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی تکلیف چھوڑ رہا ہوں نہیں کرتا میں آپ کی تکلیف, تو اس بھائی مسکرائے اور مسکرات میں فارسی کا جملہ کہتے ہیں, کہتے ہیں الحمدللہ یہ مقلد من کم شد, خدا کا شکر ہے بچپا خود ہی سمجھ گیا, خدا کا شکر ہے کہ ایک مقلد میرا کم ہو گیا, اللہ کی بڑی مہربانی. دیکھیے وہ میں آج کل کیا نا, یہ کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں کہ مقلد کم ہو گیا تو پریشان ہو گئے, نہیں خدا کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے مقلد کم ہو گیا, کیوں وجہ کیا ہے, تو اس مسائل کو اگر آپ دیکھیں اس کی ابتدا میں جب مسئلے شروع ہوتے ہیں اس سے بھی پہلے ایک جملہ لکھا ہوتا ہے, وہ بھی کبھی فارسی میں ہوتا ہے کبھی عربی میں ہوتا ہے, اگر عربی میں ہوگا تو یہ جملہ ہوگا کہ العمل لحاظ ہے رسالہ مفزی, اس رسالے پر یعنی اس توسیع مسائل پر عمل کرنا وہ قیامت کے دن خدا کے نزدیک کافی ہے, اور اگر فارسی میں ہوگا تو یہ لکھا ہوگا کہ عمل میں ان رسالے مفزی و مبرہ, اس سطح میں وہ جملہ ہوگا کہ اس رسالے پر یعنی اس توسیع مسائل پر عمل کرنے سے جو عمل کرنے والا ہے وہ خدا کی نگاہ میں اور خدا کی بارگاہ میں وہ بڑی مسلمہ ہوگا, کیا مطلب, یعنی آج قیامت کے دن خدا کے پاس پہنچے اور خدا نے نامہ اعمال کھولا اور کہا کہ یہ کام کیوں کیا, اور آپ نے فوراً جواب دے دیا کہ میں نے تو افغانستانی کی توجہ سے بڑا تھا اس لیے میں نے کام کیا ہے, اپنی طرف سے تو نہیں کیا تھا, تو ٹھیک ہے بس آپ کی ذمہ داری پوری ہو جائے بات ختم. اب پوچھا جائے گا خود ان سے آپ نے یہ فتویٰ کیوں دیا تھا, اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جسٹیفائی کریں خدا کے سامنے کہ جناب میں نے قرآن کی فلاں آیت دیکھی تھی اور فلاں حدیث دیکھی تھی اور عقل سے بھی سوچا تھا اور اجماع بھی دیکھا تھا, سارے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے بعد اصول علم کو بھی پڑھا تھا اور علم رجال کو بھی پڑھا تھا, 14 علم چاہیے مستحق بننے کے لیے 14 علم میں اسپیشلائزیشن ہونا چاہیے, یہ پڑھا تھا اس کے بعد میں فتویٰ دیا تھا, اوکے ٹھیک ہے, اس کے بعد دوسرا سوال پھر آپ سے یہ کام کیوں کیا, میں نے فوجی سے دیکھا تھا فتویٰ ختم ہو گئی, پھر مجھے سوال وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ خدا کی نگاہ میں بری ذمہ ہے اس کی بخشی ہو جائے گی, اب میں آپ سے جملہ کہتا ہوں قیامت کے دن کون سا دن ہے, یوم لا ینفع مال ولا بنون, دل وہ ہے کہ نہ مال کام آنے والا ہے نہ اولاد, ماں کو لے کے بیٹا بھاگے گا, بھائی کو لے کے بھائی بھاگے گا, بیوی کو لے کے شوہر بھاگے گا, کوئی کسی کی مدد کو تیار نہیں ہوگا, اس دن اتنی بڑی ذمہ داری لینا کہ اگر آپ نے اس پر عمل کیا ہے تو آپ بری ذمہ ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اپنی بخشش کا یقین ہوتا ہے وہ یہ ذمہ داری لیا کرتا ہے, اسے اپنی بخشش کا یقین نہ ہو, یہ کام بہت آسان ہے ہمارے لیے, ہم نے کام کر دیا اس کے بعد ذمہ داری ان کی, تو اس لیے وہ آج تک نہیں کہہ رہے, مثال کے طور پر اگر ہم فرض کر لیتے ہیں 1 کروڑ ان کے وہ کر لیتے ہیں تو آیت اللہ خلی کو 1 کروڑ لوگوں کا جواب دینا ہے, مجھے تو خالی اپنا جواب دینا ہے, ان کو 1 کروڑ لوگوں کا جواب دینا ہے, تو کہہ رہے ہیں خدا ہے شکر ہے الحمدللہ یہ مکل لیتے بند کم شروع, ایک ذمہ داری کم ہو گئی, لہٰذا سجانے گرانے کسی بھی حوالے سے آ کر, کوئی پرنٹ میڈیا میں آ کر, کبھی کوئی نیٹ پر آ کر, حتی کوئی ممبر پر آ کر مرجعیت کو کمزور کرے, وہ انسٹیٹیوشن جو امام نے بنایا ہے تو یقین جانیے کسی طور پر بھی اور کسی قسم سے بھی شیعہ کی کوئی خدمت نہیں کر رہا, اس کے سامنے سٹینڈ نہیں تھی کہ نہیں جناب یہ تو وہ انسٹیٹیوشن ہے کہ تو امام نے قائم کیا تھا, وہ جملہ کہا تھا امام نے کہ یہ تم پر اسی طرح سے حجت ہے جس طرح سے ہم ان پر حجت ہیں, بس دانے گرانے ان چیزوں میں ہمیں احتیاط کرنی ہے, اور میں نے کیا آج شام کے جگہ جو مجلس ہو رہی تھی اس میں بھی عرض کر رہا تھا, یہ جو دین ہمارے پاس پہنچا ہے جس دین پر ہم عمل کر رہے ہیں اتنی سہولت کے ساتھ یہ دین ہم تک پہنچ گیا اور ہم یہاں پر عمل بھی کر رہے ہیں الحمدللہ, فیسلٹیز بھی اویلیبل ہیں, کوئی بہت زیادہ بڑا مسئلہ نہیں, لیکن آپ تصور کیجیے کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دی ہے ان قربانیوں کا صدقہ ہے کہ یہ دین آج تک پہنچا. یعنی وہ موقع ایسا تھا, آج تو میں یہاں بیٹھ کر سکون سے عزاداری کر رہا ہوں, مجلس پڑھ رہا ہوں, آپ سکون سے مجلس سن رہے ہیں. ہم پر وہ موقع تو نہیں آیا نا کہ نام علی اور نام حسین رکھنے پر بچوں کو ذبح کر دیا جائے, وہ موقع تو نہیں آیا. لیکن دیکھا ہے ہمارے بزرگوں نے فقط نام علی اور نام حسین رکھنے پر بچوں کو شہید کر دیا جاتا. حجاج علی یوسف کے دور میں وہ وقت بھی آیا ہے جب مومنین تقیے میں چلے گئے. امام کا حکم آ گیا کہ تقیے سب پر واجب ہے اپنی جان کی حفاظت, سب تقیے میں چلے گئے. اب تقیے کو توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ لیکن حجاج وہ شخص ہے, ایک ہوتا ہے خالی ڈکٹیٹر جسے اپنی حکومت سے مطلب ہے بس, ایک ہوتا ہے جسے اپنی حکومت سے تو مطلب ہے لیکن اسے زور کرنے میں مزہ آتا ہے. جب تک دو چار لاشیں اس کے سامنے نہ تڑپے اسے سکون نہیں ملتا. حجاج اس فطرت کا آدمی, اس مینٹیلٹی کا شخص ہے. یہ اپنے وزیروں سے کہا کرتا تھا کہ بہت دن ہو گئے میرے دل میں بیچے نہیں ہو رہی, سکون نہیں مل رہا. کیوں؟ اس لیے کہ کئی دنوں سے کسی علی والے کا خون میرے سامنے نہیں بہایا گیا. یہ اس ذہنیت کا شخص ہے. جب امام کا حکم آ گیا کہ تقیا کرنا واجب ہے تو کیا کیا جائے؟ پکڑنا تو ہے علی والوں کو, سب نے اپنا اپنا ایمان جب تک قدیم چھپا لیا, کیسے پکڑا جائے؟ کہا کہ دو طریقے اختیار کیے. ایک ہمارے لیے جو پہلا طریقہ وہ بہت بڑا میسج ہے. اس نے کہا کہ ایسا کرو کسی بہت بوڑھے عورت بوڑھی عورت کو یا بوڑھے آدمی کو لو, اسے پکڑو, سب مل کر مارنا شروع کرو. اور جب وہ پکارے فریاد کرے, مدد مدد کی فریاد پکارے وہ, تو جو اس کی مدد کو آ جائے سمجھ جانا کہ علی کمانے والا ہے. اس لیے کہ علی کے ماننے والوں کو سکھایا جاتا ہے کہ جب کسی کو مشکل میں دیکھو تو اسے تنہا نہ چھوڑو. دیکھیں دشمن بھی جانتا ہے جب مولا مشکل کشا ہے تو کچھ مشکل کشائی کسی وقت وہ جو رات میں بھی تو ہونی چاہیے. اور اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ کہاں گلیوں میں اور سڑکوں پر کیسے جملہ کرو. زبان میں ہمت نہیں ہے لیکن کیونکہ کتاب میں آیا ہے تاریخ بھی بتانا ضروری ہے تاکہ بچے سمجھ سکیں, ورنہ بچے کہاں سے سیکھیں. تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں کہ سڑکوں پر حضرت زہرا کا نام لکھوا دوں. وہ شخص جو برابر سے گزر جائے قدم نہ رکھے اسے پکڑ لو, یہ ہے علی کا ماننے والا. اور جو اوپر سے گزر جائے چھوڑ دو. حتیٰ امام کا حکم آ گیا کہ ہمیں اپنے ماننے والے اور چاہنے والے اتنے عزیز ہیں, ان کی جان اتنی عزیز ہے, ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں ہماری جدہ کے نام سے گزرتا ہوں. لیکن حکم امام کی آیا تب بھی کیسے کسی کی ہمت ہو, کیسے قدم بڑھے آگے, بس جس کا قدم وہاں پر لڑ پڑا جائے اسے پکڑ لو. تو جو کریں اتنے سخت حالات سے گزر کر آئے, اگر اتنے سخت حالات میں اور پھر ہم اتنی سہولتوں اور اتنی آسانیوں میں اپنے دین کو بھول جائیں, اپنے خدا اور اپنی عزت جو امام نسل الزمان ہے اسے بھول جائیں, اس کے بعد کیا جواب دیں گے خدا کے ساتھ؟ کیسے جسٹیفائی کریں گے اپنے آپ کو؟ مشکل ہو جائے گا, معاملہ مشکل ہو جائے گا. اور اللہ کی رانی یہ مشکلات جو برداشت کی ہیں, سب سے زیادہ رول ماڈلس ہمارے سامنے آتے ہوئے ہیں. بہتر کرانا میں آپ کے سامنے بار بار کے مسائل کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ ایک شخصیت کی فی الحال کمی رہ گئی ہے, چاہتا ہوں کہ آج اسے پورا کروں. ہر شخصیت کے تقریباً کموں میں مسائل ہوئے, مولا سید سجاد کا تذکرہ ہوتا رہ گیا. یہ میرا مظلوم مولا ہے, یعنی مولا کی مظلومیت کا اس انداز سے اندازہ لگائیے کہ شاید آقا ابو الفضل عباس کا امتحان پھر بھی آسان تھا. ہر امام کی کوئی صفت بیان کی گئی ہے اسپیسیفک, ویسے تو ہر امام کی تمام صفات برابر ہوتی ہیں لیکن ایک امام کی خاص صفت اجاگر ہو گئی. مولا سید سجاد کی جو صفت ہے وہ ہے غیرت مند ہونا. غیرت مند ہونا امام کی وہ صفت تھی جو اسپیسیفکلی بیان کی گئی. مجھے نہیں معلوم اس غیرت مند امام نے کوفہ اور شام کے بازاروں میں اپنی بہنوں کو کیسے دیا, اپنی بھوکیوں کو کیسے دیکھا. اور یہ وہ درد دل ہے جو مولا سید سجاد نے خود بیان کیا. جب گیارہ محرم کو یزیدی فوج وہ اپنے ناباد لاشیں لے کر چلی گئی اب میدان میں فقط امام حسین کی آواز کی اصحاب کی لاشیں موجود ہیں. بنی اسد کا صحرا و قبیلہ باہر نکلتا ہے. امام نے وعدہ کیا تھا کہ دیکھو ہمارے لاشوں کو دفنا دینا. یہ قبیلہ باہر آیا اور چاہتا یہ کہ لاشوں کو دفنایا جائے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی لاشوں کو کیسے دفنائے. اس لیے کہ لاش کی پہچان یا سر سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے. سر کو کاٹ کے نو کے نیزا پر بلند کر دیا گیا اور لباس کو لوٹ لیا گیا. اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کون سا شہید, اس کا لاشا کون سا ہے. تو قافلے کے سردار نے اپنے قبیلے سے کہا کہ دیکھو گنجے شہیدہ تیار کر دیں, اور گنجے شہیدہ میں اجتماعی قبر کے طور پر سارے شہدا ایک ساتھ دفن کر دیتے ہیں. خدا آپ کو گربرا لے کر جائے, آج بھی حسین کے پائیں کی سیدھی جانب گنجے شہیدہ موجود. اور ابھی پہلا لاشا دفن ہونے والا تھا کہ راہ کوفہ سے ایک مسافر کی آواز آتی ہے کہ ٹھہر جاؤ, میرا انتظار کرو. اور یہ آنے والا مسافر عجیب مسافر ہے, جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں, جس کے پیروں میں بیڑیاں ہیں, جس کے گلے میں خاردار توک ہے. وہ مسافر آتا ہے, ہتھکڑیاں ٹوٹی, بیڑیاں کھلی, لیکن توک اپنے مقام پر باقی رہا. یہ مسافر اترا اور کہتا ہے کہ کیا مسئلہ ہے, میں بتاتا ہوں کون سا لاشا کی شہید کا لاشا ہے. آؤ, یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے, یہ مسلم ابن عثیر کا لاشا ہے, یہ حرے یزید ریاحی کا لاشا ہے, یہ بریر حمدانی کا لاشا ہے. ایک ایک لاشا دفنانے جاتے ہیں. پھر پوچھنے والے نے سوال کیا کہ یہ کس شہید کا لاشا ہے. کہا دیکھتے نہیں, پورا بدن گھوڑے پیٹا منہ سے بامال ہو گیا. یہ یتیم حسن قاسم کا لاشا ہے کہ جو زندہ تھا, اور بائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف, اور بائیں طرف کے گھوڑے بائیں. کسی نے کہا کہ یہ کس شہید کا لاشا ہے. کہا دیکھتے نہیں, کلیجے میں بنسی کا ٹوٹا ہوا بھرم تک موجود ہے. ارے میرا 18 برس کا کریئر جواب, علی اکبر کا لاشا ہے, علی اکبر کا لاشا بھی دفنایا. اور اس کے بعد ایک شخص جب اس نے سوال کر لیا کہ یہ کس شہید کا لاشا ہے, اب مولا سے برداشت نہ ہو سکا, چیخ مارتے ہیں ہائے میرا بابا, ہائے میرا بابا. اور میں ہو سکے لوگوں نے کچھ پانی کا چھڑکاؤ کیا, مولا ہوش میں آتے ہیں, کہتے ارے یہ میرا مظلوم بابا, دیر دیر کا بھوگا گیا بابا, شمر یہ پنجے سے دبا ہو گیا, ہم نے بابا کا لاشا بنایا. اور اللہ نے ہمیں آخری جملہ کہوں گا, جب یہ سارے لاشے بنا دیے اور بنی اسد کا قبیلہ واپس جانے لگا, مولا کہتے ہیں بنی اسد والوں وعدہ پورا کر کے جاؤ. کہتے مولا وعدہ پورا ہو گیا. کہا نہیں, ابھی ایک لاشا باقی رہ گیا, چلو میرے ساتھ پورا آتے کنارے. ارے میرا چنگا, ابل بند میں تو باہر باقی رہ گیا. وہ قبیلہ آیا, مولا نے عباس کے لاشے کو چٹائی پر رکھا اور قبر میں اتارا. اور ہم مولا حکم کرتے ہیں کہ کوئی میرے قریب نہ آئے, سب دور ہو جائے, اور میرا مظلوم مولا میرا عباس بھی قبر میں اترا. لالی کہتا بہت دیر ہو گئی, مولا باہر تشریف نہ لائے. میں نے سوچا کہیں مولا کش نہ کھا گئے ہو. جب میں نے قریب جا کر دیکھا تو ارے میرا بیمار عباس کس کی میرے سر میں بیٹا ہے اور فریاد کر رہا ہے, میرے بہن جگا ارے آپ تو یہاں آرام کر رہے ہیں, لیکن میں آپ کو آپ کی دونوں کی حالت بتانے آیا ہوں. ارے میرے بہن بن جگا, آپ کی وہ بہنیں جو کبھی گھر میں بھی میرے بکرا ہو جہاں پر نہ ہوئی, آج تو میرا وادار ہے, سہنا میرے بکرا ہوتا ہے. خدا نے جو امتحان ہاتھ میں نہ لیا وہ آپ کا دین ہے.